الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام اخبارات کے جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہم لوگ نظر ڈالیں گے ایران، ہندوستان اور پاکستان کے مختلف اخباروں پر، مگر اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ۔ تو آئیے پروگرام کے سب سے پہلے حصے میں نظر ڈالیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قدس کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بار پھر اوباما اور روحانی کی ملاقات کا امکان ظاہر کیا۔ شام میں کیمیائی حملوں کی رپورٹ سہونیوں کی تیار کی ہوئی ہے، سابق برطانوی سفیر۔ القاعدہ کے دہشت گردوں نے فری سیرین آرمی کے 40 ارکان کے سر قلم کر دیے۔ روزنامہ قدس نے اپنی سرخی سہونی حکومت کے خلاف قرارداد کی مغربی ملکوں کی مخالفت پر افخم کا رد عمل کے ذیل میں لکھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے آئی اے ای اے میں مغربی ملکوں کی جانب سے سہونی حکومت کی حمایت کی مذمت کی ہے۔ مرضی افخم نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی سالانہ نشست میں سہونی حکومت کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کے خلاف مغربی ملکوں کا ووٹ عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے بارے میں مغرب کے دوغلے رویے کا ثبوت ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ مغربی ملکوں نے اس نشست میں سہونی حکومت کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کے خلاف ووٹ دے کر سہونی حکومت کو عالمی قوانین اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے متعلق قوانین سے مستثنا کر دیا ہے، اور یہ رویہ سہونی حکومت کی جانب سے عالمی امن کو لاحق خطروں کی روک تھام پر برا اثر ڈالے گا۔ اور روزنامہ قدس نے شام میں شکست، عراق میں انتقام عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
آج کل علاقائی مسائل کے تجزیہ نگار جب شام اور عراق کی خبروں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو انہیں بڑی تشویشناک نتائج نظر آتے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے عراق میں دھماکوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، جن میں بڑی تعداد میں عام افراد وحشیانہ طریقے سے مارے گئے۔ اسی دوران دمشق بھی امریکی جانب سے دی جانے والی فوجی حملوں کی دھمکیوں کے سبب تشویش میں رہا، تاہم یہ دھمکیاں بظاہر ختم ہو گئی ہیں اور شام کے بحران کے پرامن حل کی امیدیں بڑھ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ شام کی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ دوسری جانب شام کے باغی گروہ جو اس ملک پر امریکہ کے حملے کی جانب سے مایوس ہو گئے ہیں، آپس میں ہی دست و گریباں ہیں اور مشرقی علاقوں میں تو ان کے درمیان خونین جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ ان شدت پسند گروہوں کی سب سے زیادہ حمایت سعودی عرب کی جانب سے ہو رہی ہے۔ انہیں گروہوں میں سے ایک کا نام ہے عراق اور شام کی اسلامی حکومت۔ یہ گروہ عراق سے ملنے والی شام کی مشرقی سرحدوں پر کافی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ ان سب باتوں کو اگر ایک ساتھ رکھا جائے تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شام کے باغیوں کے حامی اس ملک پر امریکہ کے حملے کی جانب سے مایوس ہو چکے ہیں اور اب وہ بد امنی کو شام سے عراق میں منتقل کر رہے ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ ان کا مقصد پورے علاقے میں بد امنی اور جھڑپ کی ایک پوری بیلٹ تیار کرنا اور آخر کار اس بد امنی کی لہر کو ایران کی سرحدوں تک پہنچانا ہے۔ دہشت گردوں کے حامی جانتے ہیں کہ عراق کی مرکزی حکومت کردستان کے علاقے کے مکمل خود مختاری اور بہت سے گروہوں کی جانب سے وزیر اعظم نوری مالکی سے عدم تعاون کے سبب پوری طرح سے مستحکم نہیں ہو سکی ہے، اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عراق میں فرقہ وارانہ تصادم شروع کروا کے اس ملک کی سیکیورٹی کو پوری طرح سے مختل کر دیں۔ اس کے بعد وہ بد امنی کو ایران کی سرحدوں کی جانب بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ بنابراین عراقی حکام کے ساتھ ہی ایرانی عہدیداروں کو بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔
آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو لے چلیں گے نئی دہلی اسٹوڈیو۔ سے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام اخبارات کے جائزے میں آپ سب کو۔ تو ہمارے ساتھی اس وقت موجود ہیں دہلی اسٹوڈیو میں، محمد احمد جعفری۔ جی محمد،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے، میں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ راشٹری سہارا کی کچھ اہم سرخیاں۔ یورپی سفارتکاروں کے ساتھ اسرائیلی فوج کی دست درازی، غرب اردن میں تباہ حال فلسطینیوں کو امدادی سامان کی تقسیم روکے جانے پر احتجاج۔ کینیا میں مال پر شدت پسندوں کا حملہ، 20 ہلاک، درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی خبر۔ عراق، پولیس سینٹر پر خودکش حملہ، 6 ہلاک، کسی گروپ نے ذمہ داری نہیں لی، القاعدہ پر شبہ۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے فرقہ وارانہ تشدد اور سوشل میڈیا کے عنوان سے سید فیصل علی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، گزشتہ کچھ مہینوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ملک کے کئی مقامات پر انتہائی چھوٹے چھوٹے واقعات، تنازعات جن میں چھوٹے بچوں کے آپسی جھگڑے بھی شامل ہیں، کو بھی فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سماج دشمن اور امن دشمن عناصر کے ذریعے سوچی سمجھے حکمت عملی کے تحت فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور اتحاد کا ماحول خراب کرنے کے لیے چھوٹے اور بے بنیاد ایس ایم ایس، ویڈیو کلپ اور سی ڈی کے ساتھ مختلف سوشل نیٹ ورکنگ کا سہارا لیا جا رہا ہے، جن میں فیس بک کا استعمال سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ خاص طور سے حالیہ تشدد زدہ مظفر نگر اور اس کے نواح میں اس طرح کی حرکتیں کافی کی گئی ہیں۔ ڈی جی پی اتر پردیش نے اسے محسوس کیا ہے، اور حکومت کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ مغربی اتر پردیش میں ماحول بگاڑنے کے لیے فیس بک سمیت مختلف سوشل نیٹ ورکنگ اور سائٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ناظرین، مضمون نگار آگے کہتے ہیں، اگر ہم فیس بک کی بات کریں تو اس کا غلط استعمال نہ ہو تو سماج اور یہاں تک کہ خاندان کو بھی جوڑنے کا یہ ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اس کے علاوہ فیس بک کے ذریعے ویسے دوستوں کی بھی تلاش آسانی سے کی جا رہی ہے جن سے طالب علمی کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کا جب آغاز ہوا تھا تو اس کا مقصد بھی یہی بتایا گیا تھا کہ اس سے سماج کے لوگ آپس میں جڑیں گے اور مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ شروعاتی دور میں تو یہ سلسلہ بہت اچھے سے چلا، لیکن دھیرے دھیرے فیس بک کے ذریعے علاقائی، طبقاتی اور یہاں تک کہ فرقہ واریت پر مبنی بحث شروع ہونے لگی، اور یہ بحث اتنی شدت اختیار کر گئی کہ لوگ اپنے ناپسندیدہ فیس بک فرینڈ کو تلاش کر کے اس کی پٹائی بھی کرنے لگے، جبکہ اس طرح کی سائٹس کا استعمال سماجی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مستحکم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ناظرین، مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں، فیس بک پر مذہبی اور مسلکی بحث شروع ہو جانے سے بھی تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ افواہیں پھیلانا قانوناً جرم ہے، لیکن اس کے باوجود مسلسل منفی تشہیر کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے اب سوشل میڈیا کا بھی سہارا لیا جانے لگا ہے، اور ہندوستان میں سوشل میڈیا کا دائرہ کافی وسیع ہو گیا ہے، اور بہت آسانی سے اور کم پیسے میں مختلف سوشل سائٹس کا استعمال ممکن ہو گیا ہے۔ آئیے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ شام نے کیمیائی ہتھیاروں کی تفصیلات پیش کر دیں، شامی بحران کے سیاسی حل کے لیے ایران سے فرانس اپیل کرے گا۔ روس میں قرآن مجید کے ترجمے پر پابندی سے مسلمانوں میں شدید بے چینی۔ امریکہ میں 37 تنظیمیں ہمہ وقت اسلام مخالف پروپیگنڈے میں مصروف۔ ترکی میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر راکٹ سے حملہ۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے مودی کے مقابلے میں کون کے عنوان سے اعجاز زکا سید کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، ملک میں کیا واقعی یہ سب ہو رہا ہے، یا یہ ایک پریشان کن خواب ہے جو بیدار ہونے کے ساتھ ہی ٹوٹ جائے گا۔ کئی مہینوں سے جاری یہ قیاس آرائی بالآخر حقیقت میں بدل گئی ہے کہ بی جے پی گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کو اپنا وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کرے گی۔ بی جے پی نے مودی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا، جس کے ساتھ ہی مودی حامی طبقہ یہ خیال کر رہا ہوگا کہ انہوں نے جس مسیح کی آمد کا انتظار تھا، وہ اب آخری بازی کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ مودی کی نامزدگی کے بعد ہم خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلا شبہ بی جے پی ایک مفاد پرست پارٹی ہے، لیکن وہ اتنی بیوقوفی کا ثبوت کیسے دے سکتی ہے کہ ملک کے سب سے بڑے عہدے یعنی وزارت عظمیٰ کی دعوے داری کے لیے کسی ایسے لیڈر کا انتخاب کرے جس کی سربراہی میں منصوبہ بند طریقے سے ہزاروں زندگیوں کا چراغ بجھا دیا گیا۔ مودی کے خلاف کئی مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، نیز یہ کہ عوامی سطح پر جو ثبوت سب کی آنکھوں کے سامنے ہیں انہیں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 2002 کے گجرات فسادات میں ملوث ہونے کی بنا پر ان کے ایک وزیر جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، جبکہ دوسرے لیڈر جو گجرات کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، ہفتہ وصولی قتل اور کئی فرضی انکاؤنٹروں کی سازش میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ ناظرین، مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں، بی جے پی کی طرح کانگریس کو بھی ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جس میں اقتدار کی بھوک اور جیت حاصل کرنے کی تڑپ ہو، ایک ایسا لیڈر جو رائے دہندگان کے سامنے واضح کر سکے کہ پے در پے بدعنوانیوں اور ناقص کارکردگی کے باوجود پارٹی کو ایک موقع کیوں نہیں دیا جانا چاہیے۔ ہندوستان کو یقیناً تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن ایک ایسی تبدیلی کی نہیں جس کی تشہیر مودی کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ محمد، اور ناظرین ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سے میں نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ رسالت کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ایران میں مشرق وسطی کے سب سے پیش رفتہ ایٹمی طبی مرکز کا افتتاح۔ ایران کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ گفتگو کی جائے گی، وائٹ ہاؤس۔ پوتین نے اسرائیل کے ایٹمی ترک اسلحہ پر تاکید کی۔ روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی پاکستان نے طالبان کے دوسرے نمبر کے سرغنہ کو رہا کر دیا کے ذیل میں لکھا ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور افغانستان کے دباؤ میں طالبان کے دوسرے بڑے سرغنہ کو رہا کر دیا ہے۔ اسلام آباد حکومت نے طالبان سے مذاکرات اور افغان مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان میں قید افغان طالبان سرغنہ ملا عبد الغنی برادر کو رہا کر دیا ہے۔ ملا عبد الغنی برادر کا شمار طالبان کے سربراہ ملا عمر کے قریبی ساتھیوں اور ان چند سرکردہ طالبان میں ہوتا ہے جو امریکی اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ ملا عمر نے عبد الغنی کو برادر کا لقب دیا تھا۔ اس سے قبل بھی پاکستان نے طالبان کے کئی رہنماؤں کو رہا کیا تھا، جن میں سے اکثر کو کابل اور دوحا مذاکرات میں شامل کیا گیا ہے۔ ملا عبد الغنی برادر کو سن 2010 میں کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اور روزنامہ رسالت نے افغانستان کے دلدل میں کیمرون کی موت عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
برطانیہ کی وزیراعظم اس ملک میں مغرب کی شکست کے اہم ترین ذمہ داروں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ ٹونی بلیئر اور گورڈن براؤن کی وزارت عظمیٰ کے دوران برطانیہ عراق اور افغانستان جیسی دو جنگوں میں شامل ہوا۔ اس وقت برطانوی شہریوں کو یہ امید تھی کہ اگر ڈیوڈ کیمرون وزیر اعظم بنیں گے وہ ملک میں بنیادی اصلاحات کریں گے اور افغانستان میں تمام انگریز فوجیوں کو واپس بلانے کی راہ ہموار کریں گے، لیکن کیمرون نے افغانستان کے سلسلے میں دوہری پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ ایک طرف تو وہ افغانستان میں باقی رہنے پر زور دیتے ہیں اور دوسری جانب اس ملک سے فوجی انخلا کی بھی بات کرتے ہیں۔ ان کی یہ دوہری پالیسیاں اس بات کا سبب بنی ہیں کہ انگریز عوام اپنے وزیر اعظم کی پالیسیوں پر پہلے سے زیادہ اعتراض کریں۔ ڈیوڈ کیمرون افغانستان میں برطانوی فوجیوں کی موجودگی کے سلسلے میں ملکی رائے عامہ میں سامنے آنے والے شکوک و شبہات اور سوالات کا جواب دینے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اب برطانیہ کے لوگ بلیئر اور براؤن کی پالیسیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب افغانستان میں مارے جانے والے برطانوی فوجیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیمرون کا دعویٰ ہے کہ برطانوی فوجی اپنے ملک کی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے افغانستان میں ہیں، اور جب افغانی اپنے ملک کے امن و سلامتی کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق ہو جائیں گے تو انگریز فوجی وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ ڈیوڈ کیمرون کا نام شکست اور ناکامی سے جڑ چکا ہے۔ افغانستان میں برطانیہ کی موجودگی جاری رکھنے کا اصل سبب اس ملک پر سیاسی اور معاشی تسلط قائم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیمرون کابل اور واشنگٹن کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس معاہدے کے تناظر میں ان کا ملک بھی افغانستان اور برصغیر میں اپنے طویل مدتی اہداف کو حاصل کر لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ برطانوی عوام اور ساتھ ہی بہت سے سیاستدان بھی افغانستان میں برطانیہ کی فوجی موجودگی جاری رکھنے کے مخالف ہیں، جس کی وجہ سے یقینی طور پر مستقبل قریب میں کیمرون کو سخت ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔
یہ تھا روزنامہ رسالت کا ایک منتخب مقالہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ بعد اسٹوڈیو سے تفسیر زہرا آپ کی خدمت میں پیش کریں گی پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی تفسیر زہرا،
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی اخبارات کے جائزے کے آغاز سے قبل آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان نے افغان طالبان رہنما ملا عمر کے بعد دوسرے اہم ترین رہنما ملا عبد الغنی برادر کو رہا کر دیا۔ وجہ بتائی گئی ہے کہ ملا برادر کو افغان مسالتی عمل میں آسانی کے لیے رہا کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی خبر سے متعلق روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہونے والی سرخی سے اپنے جائزے کا آغاز کریں گے۔ پاکستان نے ملا برادر کو رہا کر دیا، ہمیں رسائی حاصل ہونی چاہیے، افغان وزارت خارجہ۔ سوات کا دورہ، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کا عزم متزلزل نہیں ہو سکتا، جنرل کیانی۔ پاک سری لنکا مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس 1 اکتوبر سے ہوگا۔ ناظرین، روزنامہ نوائے وقت انتخاب کردہ مقالے کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ مقالے کا عنوان ہے پاک ترک تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ مقالہ نگار اسیر احمد خان تحریر کرتے ہیں۔ ترک قوم سے ہمارے قلبی تعلق کا آغاز قیام پاکستان سے قبل شروع ہو چکا تھا، جب تقسیم سے پہلے برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا تھا۔ تحریر کرتے ہیں کہ قبرص کے مسئلے اور اس کے علاوہ 80 کی دہائی میں ترکی میں ہونے والی شورشوں تک پاکستان کی بھرپور حمایت اور مکمل عملی تعاون اپنے ترکی بھائیوں کے ساتھ موجود تھا۔ اسیر احمد خان مزید تحریر کرتے ہیں کہ پاک ترک تعلقات کے نئے دور کی شروعات گزشتہ دور حکومت کے دوران شہباز شریف نے اسی وقت کر دی تھی، جب انہوں نے میٹرو بس سروس اور دیگر کئی منصوبوں کو ترقی کا معاونت سے آغاز کیا۔ اور اس کے علاوہ تحریر کیا گیا کہ پاکستان سائبر کرائمز دہشت گردی کی لعنت سے مؤثر خاتمے کے لیے ترکی سے تعاون اور رہنمائی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، تاکہ پاکستان میں معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ ناظرین، بڑھیں گے اپنے دوسرے روزنامے کی طرف، جو کہ ہے روزنامہ اوصاف، اور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے چند انتخاب کردہ اہم سرخیوں کو۔ وزیراعظم نواز شریف آج نیو یارک روانہ ہوں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں امن کا عالمی دن منایا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہفتے کو امن کا عالمی دن منایا گیا تھا، اور فلسطین، کشمیر، شام اور افغانستان کے عوام اس لفظ سے ہی نہ آشنا ہو گئے ہیں۔ ایف پی سی آئی نے کراچی میں قیام امن کے لیے حکومتی اقدامات کی حمایت کر دی۔ ناظرین، اپنے پروگرام میں شامل کریں گے مقالہ نگار سحر صدیقی کے تحریر کردہ مقالے کو۔ مقالے کا عنوان ہے ایرانی قیادت کی نتیجہ خیز سفارتکاری۔ سحر صدیقی تحریر کرتے ہیں کہ ایرانی عالمی امن کی صورتحال کو ایران عالمی امن کی صورتحال کو بہتر بنانے کے ضمن میں اپنی ذمہ داریوں کا نہ صرف احساس رکھتا ہے بلکہ وہ اس باب میں عملی اور ٹھوس اقدامات کا متمنی اور خواہاں بھی ہے۔ تحریر کرتے ہیں کہ اگرچہ تہران کی طرف سے دمشق کو نمایاں سفارتی اور اخلاقی حمایت کی فراہم بھی فراہم کی گئی، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا جس سے عالمی حلقوں میں ایران کو پشیمانی یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تحریر کرتے ہیں کہ امریکہ نے شام پر عسکری یلغار کی تیاری مکمل کرتے ہوئے انتہائی اقدام کا عندیہ دیا تو روس کی طرف سے اس کی بھرپور حمایت کی گئی، جبکہ بعض مغربی ممالک نے امریکہ کا حلف اور حامی ہونے کے باوجود اس فیصلے اور سوچ کی مخالفت کی۔ ایسے میں ایران کو اپنے موقف کی وضاحت اور تشریح کا نہایتی اہم موقع میسر آیا، جس سے ایرانی قیادت نے بڑی فہم و فراست اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے بھرپور اور ہمہ وقت استفادہ کیا۔ مزید تحریر کرتے ہیں کہ سارے دنیا کو تو معلوم رہا لیکن امریکہ اور اسرائیل نے اس سے ہمیشہ انکار کیا اور اس سے گریز کیا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام اس امن مقاصد کے لیے ہی ہے۔ آخر میں تحریر کرتے ہیں کہ ایرانی قیادت نے اپنی سفارتی کوششوں اور حکمت عملی سے بلا شبہ عالمی سطح پر حالات کا دھارا تبدیل کیا ہے، بلکہ اس سے اپنی نتیجہ خیز سفارتکاری سے بھی یہ بات سچ ثابت کر دکھائی کہ اگر دانشمندی اور دور اندیشی سے کام لیا جائے تو منزل قریب اور آسان ہو جاتی ہے۔ ناظرین بڑھیں گے اپنے تیسرے روزنامے کی طرف جو کہ ہے روزنامہ جنگ۔ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے چند اہم سرخیوں کو۔ 22 ارب سے 6 اسکیمیں شروع، نوجوانوں کو کاروبار کے لیے 20 لاکھ تک رعایتی قرضہ ملے گا، نواز شریف۔ دریائے چناب پر 4 متنازع ڈیمز کی تعمیر، پاکستانی وفد مذاکرات کے لیے بھارت روانہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل برائے انسانی حقوق آج پاکستان پہنچیں گے۔ ناظرین روزنامہ جنگ سے انتخاب کردہ ادارے کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ادارے کا عنوان ہے افغانستان کے مستقبل میں پاکستان کا کردار۔ ادارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ افغانستان سے آئندہ سال امریکی اور نیٹو افواج کی واپسی کے فیصلے سے خطے کے مستقبل میں پاکستان کے لیے انتہائی اہم کردار کی ادائیگی کا راستہ کھل گیا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ افغانستان میں 12 برس سے موجود غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد ایک ایسی مستحکم حکومت کا قیام جو کہ ملک کو خانہ جنگی سے بچا سکے، پڑوسیوں اور یوں پوری دنیا کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار کر سکے اور افغان قوم کے لیے محفوظ اور روشن مستقبل کی ضمانت ثابت ہو، درپیش حالات میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تحریر کیا گیا ہے کہ اس چیلنج سے عہدہ برا ہونے میں پاکستان اپنی تاریخی حیثیت اور جغرافیائی مقام کی بنا پر بلا شبہ بنیادی کردار ادا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ مزید تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی جانب سے اس مقصد کے لیے حسب ضرورت اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور تاہم افغان حکومت اور افغان امن کونسل کا کہنا ہے کہ با مقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تحریک طالبان افغانستان کے قائد ملا عمر کے انتہائی معتمد ساتھی ملا عبدالغنی کے برادر کی رہائی بھی ضروری تھی۔ آخر میں تحریر کرتے ہیں کہ افغانستان کے محفوظ مستقبل کی صورت گری کے لیے پاکستان کا یہ تعاون در حقیقت خود پاکستانی قوم اور پورے خطے کی خوشحالی اور بہتری کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جائزے کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ۔ واپس چلیں گے تہران اسٹوڈیو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان تفسیر زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بہت بہت شکریہ تفسیر زہرا۔ اور ناظرین آخر میں ملاحظہ فرمائیے چند کارٹون۔